الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قال لا إله إلا الله صدق للجنة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گزشتہ اجتماع سے پیشتر تک آپ حضرات کلمہ طیبہ کے حوالے سے کافی کچھ باتیں سماعت فرماتے رہے. آج بھی انشاءاللہ العظیم کلمہ طیبہ کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولا عزوجل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان کی جس سے منفعت وابستہ ہوتی ہے اور جس سے فائدے کی امیدیں ہوتی ہیں اور جو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے, انسان اس سے اپنے رشتے کو بے پناہ مضبوط بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے تعلق بگڑنے نہیں دیتا اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر رہے, تاکہ جب کبھی پریشانی آئے تو اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. دنیا کا انسان اس کی بات مانتا بھی ہے, اس کی ناراضگی کا احساس بھی اسے ہوتا ہے, اور کسی سبب سے ناراضگی کی اطلاع مل جائے تو منانے کی کاوشیں بھی کرتا ہے. لیکن ایک دنیا کا انسان آپ کی کتنی مدد کر سکتا ہے, ایک دنیا کا انسان آپ کی کتنی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے, ایک دنیا کا انسان آپ کی منفعت اور آپ کی مضرت کا کتنا خیال کر سکتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق, اپنی رسائی کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ مدد کر سکتا ہے. لیکن وہ مدد کب کرے گا؟ جب تک اس کے پاس کچھ موجود ہے. جب وہ خود مدد کرنے کے لائق نہ رہے گا تو اپنی دستبرداری کا وہ اعلان خود بخود کر دے گا. تو یاد رکھیں, قرآن مقدس کا اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, زمین بچھانے والا اللہ ہے, آسمان کا سائبان تاننے والا اللہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں, یہ سب کچھ تمہارا رب تمہارے لیے اہتمام فرما رہا ہے. جو سب کچھ تمہیں دے رہا ہے, سب کچھ تمہاری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے, تمہاری ہر ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے. اے بندو, تم اب اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہ کرو. اب بھروسہ کرو تو اسی پر بھروسہ کرو, اور مناؤ تو اسی ذات کو منانے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
رسول گرامی وقاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ اندازہ تو لگائیں جنت کتنی عظیم نعمت کا نام ہے. ایک کلمے کے عوض کے اندر معبود برحق جنت کا حقدار بنا دیتا ہے, اس لیے کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنے رزاق کی شناسائی کا اعلان کر رہا ہے. بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا میرا اللہ ہی ہے, زندگی دینے والا میرا معبود ہے. وہ اپنے پالنہار حقیقی کو جان لیتا ہے, اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے, اپنے پروردگار کی شناسائی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اس کی بساط کے مطابق وہ اللہ کی تخلیق کو دیکھنے کے بعد پکار اٹھتا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے, اور جو ہماری رزق کی کفالت, جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے اسباب پیدا فرمائے ہیں وہی ہے جس کے سامنے ہم جبین نیاز کو چکا سکتے ہیں. اے پروردگار, اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو اس پر بھی تو اجر دے رہا ہے. ہاں میرے بندے, تو نے وفاداری کا اعلان کر دیا, تو نے یہ کہہ دیا کہ میں ہی تیرا معبود ہوں, اب اتنے کہنے پر بھی تجھے محروم نہیں رکھا جائے گا. میرے محمد کو تو رسول مان چکا, مجھے اپنا معبود مان چکا, تو سن تجھے جنت بھی دی جائے گی اور دونوں جہاں کی کامیابی سے مالا مال بھی کر دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی آسمانوں پر بجلیاں چمکتی ہیں, کبھی آپ دیکھتے ہوں گے خوف کے بادل بن لاتے نظر آتے ہیں, کبھی برق کبھی رات, ان ساری چیزوں سے انسان گھبراتا نظر آتا ہے. قرآن اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تو قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اللہ اکبر, وہ بجلیاں جس کے کڑکنے کی آواز کو سن کر انسان دہل جاتا ہے. در حقیقت وہ بجلیوں کی آواز اللہ کی تسبیح کا اعلان کر رہی ہے, اور فرشتے اللہ کے جس سے اللہ کی حمد بجا لاتے نظر آتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیں یہ ساری چیزیں معبود برحق نے پیدا فرمائی. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدیر کے ماننے والوں کو, رب قدیر جل جلالہ کے بندوں کو رب سے قریب کرنے کی کوششیں کی, رب قدیر کی الوہیت کی. تو رب قدیر کی الوہیت کو منوانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین مشن تھا. کس طریقے سے کاوشیں کر رہے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کہو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو معبود مان کر تو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور قید خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب داخل کیا گیا, تو جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام جو توحید کے علم بردار بن کر زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے, انہوں نے قید کے ساتھیوں سے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے میرے قید کے ساتھیوں یہ تو بتاؤ کئی خدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ اللہ اللہ, قید کے اندر بھی جا کر توحید کا پرچم بلند کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام آنے والی نسلوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہیں بھی رہو اپنے معبود کا رزق کھا کر اس کی وفاداری کا پرچم بلند کرتے رہو, اسی کی طرف بلاتے رہو. میں جب قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی روم سے کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑی عجیب کیفیت نظر آتی ہے. زبان کا حق انسان اس وقت ادا کرتا ہے اور اس قول کا مولا آسن قول کی طرح آسن قول فرماتا نظر آتا ہے. جب بندے کی زبان کھلے اور بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہو تو اللہ فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اے بندگان خدا ذرا سوچو تو صحیح, جب تم اللہ کی طرف کسی کو بلاتے ہو تو اللہ کی طرف بلانے والا جو جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے مولا اس قول کے بارے میں فرماتا ہے یہ حسین قول نہیں ہے, یہ سب سے حسین قول ہے کہ تم اگر بندوں کو بلاتے ہو تو میری طرف بلا رہے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں پروردگار جل جلالہ نے صرف عمل کا حکم نہیں دیا, احسن عمل کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, حسن عمل تو کئی جگہ نظر آئیں گے لیکن مومن کا عمل احسن عمل ہوا کرتا ہے, اور جو احسن عمل ہوا کرتا ہے مولا ان عمل کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اب آئیے شب برات کے حوالے سے پروردگار کی رحمت کا کچھ تذکرہ ہو جائے. وہ رب جس کی صبح و شام ہم نافرمانی کرتے ہیں, وہ رب جس کے رزق سے ہم استفادہ کرتے ہیں, وہ رب جس کی زمین سے ہم آرام حاصل کرتے ہیں, وہ رب جس کے آسمان کے سائبان تلے ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج چمکتا نظر آتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی چاندنی کے اندر اپنے لمحات ہم گزارتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ سورج اس طرح سے تپش کیوں دیتا ہے, چاند اس طریقے سے مدھم کیوں ہوتا ہے؟ حدیث مصطفیٰ صفا میں ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے کہ پروردگار جل جلالہ کے معصوم فرشتے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چاند جس میں چمک موجود تھی، سورج کی طرح تمازت موجود تھی، لیکن پروردگار نے اپنے بندوں کے آرام کے لیے، اپنے بندوں کے ٹائم ٹیبل کے لیے، اپنے بندوں کی راحت کے لیے، اپنے بندوں کے انتظام کے لیے پروردگار نے جبریل سے فرمایا، جبریل ذرا چاند پر ایک تماچا رسید کر دو، چاند پر ایک تماچا مار دیا، چاند کی روشنی غائب ہو گئی، وہ روشنی جس کے اندر تمازت تھی، اس لیے چاند میں لکیریں کبھی نظر آتی ہیں، اور اس چاند کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا گیا، اس لیے کہ فرشتے نار سے نہیں بنے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں، اس لیے کہ نور میں ٹھنڈک ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی پھر آپ کے سامنے چاند اور سورج کی تخلیق کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، قیامت میں سورج اور چاند کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے وہ ملیں گے اور کس طریقے سے پوری دنیا میں اندھیرا چھائے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ عزوجل ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاحِبَيْنِ، کہیں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی، دن تمہارے لیے مسخر کیا گیا، رات تمہارے لیے بنائی گئی، سورج تمہاری خدمت کے لیے ہے، چاند تمہاری خدمت کے لیے ہے، اے میرے بندو ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا ہوں اور تمہیں صرف میری عبادت کے لیے مقرر کیا ہوں، بندو تم میری عبادت کرو، ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا، اللہ کی رحمت کے بارے میں مطالعہ کریں، ایک بندہ جرم کے اندر زندگی گزار رہا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، پریشانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، صبح و شام اپنے مولا کی طاعت سے روگردانی کرتا نظر آتا ہے اور رحمت کا متلاشی ہے، اے پروردگار تو کرم فرما دے، مالک برحق تو رحم فرما دے۔ وہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا، اپنے بندوں کو پریشان نہیں فرماتا، بندہ جب گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے تو خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میری ہر چیز پر محیط ہے، یعنی غلبہ رحمت ہی کا ہوگا، اور جب غلبہ رحمت کا ہوگا تو بندے جب تو مجھے پکارے گا میری رحمت تیری طرف بڑھتی چلی آئے گی، مجھے پکار کے دیکھ، میری طرف آ کر کے دیکھ، تو دنیا پسند کر رہا ہے، بندے تو کیا جان کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، بندے تو دنیا میں منہمک ہو رہا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کی چیز ہے، اب دنیا زورن دنیا جھوٹی ہے، تو دنیا کی محبت میں ڈوب رہا ہے، اس دنیا نے کس سے وفاداری کی، تو دنیا میں ڈوب رہا ہے، دنیا کی چیزیں تجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، دنیا کی مال و متا تجھے بے پناہ محبوب نظر آتی ہیں، تو دنیا چاہ رہا ہے، لیکن بندے سن لے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، میں تیری آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، بندے جو میں چاہتا ہوں وہی تو چاہنے لگ جا، تو دنیا کو نہ چاہ، اتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، بندہ تو دنیا چاہتا ہے اور میں تیرے لیے آخرت چاہتا ہوں، دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہنے والی ہے، بندے تو عارضی خوشی چاہتا ہے، میں تجھے مستقل خوشی دینا چاہتا ہوں، میں تجھے دائمی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دعوت و تبلیغ کے اندر لمحات گزارتے تھے تو بڑی عجیب کیفیت، قرآن مقدس میں انبیاء کے وصایا کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد میں بعض نبی بھی گزرے ہیں، بعض نبیوں کی اولاد بھی نبی گزری ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ان نبی جو نبی بھی تھے ان سے بھی حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کس چیز کا اقرار لیا، اور فکر تھی تو کیا بات کی فکر تھی، ہماری اولاد کے سلسلے میں ہماری سوچ بالکل جدا ہے، ہم سوچتے بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے، ہم سوچتے جو بھی میری آواز سن رہے ہیں چاہے گھر کی چار دیواری میں مرد سن رہے ہوں یا خواتین سن رہی ہوں، میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک سوچنے کی راہ دے رہا ہوں، ایک سمجھ کی طرف ان کے جذبات کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم دور حاضر کا مسلمان قرآن کے اس انبیاء نبی کی وصیت کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے تو آج کا مسلمان کبھی ٹھوکرے کھاتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ مسلمان جہاں بھی جائے گا مولا اسے کامیابی سے امکنار فرمائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں فکر ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم سے اعلیٰ آراستہ ہو جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ہمارا بچہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر زندگی گزارے، خود کفیل ہو، کسی چیز کی محتاجی کا مسئلہ نہ ہو, زندگی تشفی بخش گزرتی چلی جائے, زندگی تمانیت کے ساتھ گزرتی چلی جائے. ہم اپنے بچوں کے لیے وصیت نامے ترتیب دیتے ہیں, بیٹے یہ پراپرٹی بڑی مشکل سے ہم نے تیار کی ہے, یہ مکان بڑی محنت سے ہم نے بنایا ہے, ہو سکے تو اس میں اضافہ کرنا لیکن اس کو مٹانا نہیں, بیٹے اس کا خیال کرنا. اللہ اکبر, ہم دنیا ہی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات جو ظاہری طور پر تھے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موت کا پیغمبر, موت کا فرشتہ جب آ چکا اور موت جب نگاہوں کے سامنے نظر آئی تو حضرت, یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, نبی کی موت, نبی کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, فرشتہ ان کی روح ڈائریکٹ قبض نہیں کرتا بلکہ پہلے ان سے اجازت طلب کرتا ہے. یہی فرق ہے عام بندے میں اور نبی میں, نبی اس دنیا سے بھی جاتے ہیں تو جب وہ اذن دیتے ہیں تب فرشتہ روح قبض کرتا ہے اور عام بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا. اے دیوانگان عشق رسول, حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں, روح قبض کرنے والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے, اذ حضر یعقوب الموت, جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی, یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ جب حاضر ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے بیٹوں کو, اپنے پوتوں کو, سب کو جمع کیا, وصیت کرنی تھی, کسی چیز کا اقرار لینا تھا, کیا اقرار لے رہے ہیں, کیا وصیت فرما رہے ہیں. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی, حضرت یعقوب علیہ الصلات و تسلیم نے اپنے بیٹوں سے پوچھا, کہا, کیا پوچھا, کیا سوال کیا انہوں نے, ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹوں مجھے بتاؤ اس دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے, کس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے, کس کا, کس کو اپنا رب مانو گے, کس کی بارگاہ میں تمہاری جبین نیاز جھکے گی, اپنی پوری زندگی جن بچے اور پوتوں کے دلوں کے اندر توحید کا نشہ جنہوں نے پلایا تھا, وہ وفادار اولاد پکار اٹھتی ہے, قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون. اللہ اکبر, بچے پکار اٹھے, ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے تھے, ہم اس کو اپنا معبود مانیں گے, مانتے ہیں جس کو آپ نے اپنا معبود مانا, حضرت ابراہیم نے مانا, حضرت اسماعیل نے مانا, حضرت اسحاق نے مانا, ونحن لہ مسلمون, اور ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام پر زندہ رہنے والوں میں سے ہیں. یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک ماں باپ کو اس وقت تک اطمینان کی موت کی آرزو اپنے دل میں, اس وقت تک جینے کی آرزو رکھنی چاہیے, اے مولا ہمیں اس وقت تک تو موت نہ دینا جب تک کہ اپنی اولاد کو تیری بارگاہ میں نہ جھکا دیں, اس وقت تک تو موت نہ دینا جب تک کہ تیرے رزاق ہونے کا یقین اپنے بیٹوں کے دل میں نہ پیدا کر دیں, پروردگار اس وقت تک تو ہمیں زندگی دینا جب تک ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر تیرے واحد ہونے کا یقین نہ پیدا کروا لیں, اے اللہ ہمیں اس وقت تو مہلت دینا کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو عالم میں دیکھیں کہ کبھی وہ سجدہ کرتے ہو, کبھی قرآن پڑھتے ہو, کبھی تیری بارگاہ میں گریہ ساری کرتے ہو, کبھی تجھے اپنا معبود سمجھ کر کے, معبود مان کر کے تیری بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کا ازالہ کر رہے ہو, پریشانیوں کے ازالے کی دعائیں کر رہے ہو. یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ وہ تصور ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے, یہ وہ تصور ہے جو پالنہار حقیقی اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ جب بندے کا اتنا یقین پختہ ہو جاتا ہے, بندہ جب اللہ کو اپنا معبود مان لیتا ہے اور قرآن کہتا ہے رسمی عبادت نہ کرو, صرف سجدے سجدے میں نہ لگے رہو, معبود رب کا حتی یاتی اکل یقین, تیرے رب کی تو اتنی عبادت کر کے تجھے یقین حاصل ہو جائے, ایسا پختہ یقین. میں ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں, اللہ اکبر, جرمنی کا ایک شخص اسلام کی دولت سے حالیہ ماحول کو دیکھ کر مسلمان ہوا. جانتے ہو اس جرمن کے نو مسلم باشندے سے پوچھا گیا, حالات اتنے کشیدہ ہیں, اسلام کے خلاف مہادارائی ہو رہی ہے، لیکن تم اسلام کی دولت سے مشرف ہو رہے ہو اور تنہا نہیں پوری فیملی کے ساتھ، آخر کس چیز نے اسلام کی محبت تمہارے دل میں پیدا کی؟ ذرا اس کا انٹرویو سنیں، اس کے وجدان کی آواز کو سنیں تو پتہ چلے گا اسلام کتنی عظیم سچائی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں چند مسلمان اپنے علاقے سے آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم تو ایک بار اپنے معبود کے سامنے جھک چکے ہیں، اب یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا، ہمارا بھروسہ ہے تو اللہ پر۔ باطل مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ ہمیں بچائے گا، باطل لیس تو نابود کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تو اپنے پالنہار حقیقی سے ڈرتے ہیں۔ وہ جرمن کا نو مسلم کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی، سپر پاور کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے جا رہے، سپر پاور کے سامنے بیٹھا نہیں جا رہا، شرائط منظور نہیں کی جا رہی، اس طریقے سے زندگی کہ فاقے کا عالم ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت ہے، ایسے عالم کے اندر یہ چند مسلمان اس طریقے سے عزم و استقلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر میرا وجدان پکار اٹھا کہ یہ قوت ان میں کہاں سے آئی، تو پتا چلا یہ اسلام کی عطا کردہ قوت ہے۔ تو جو دین اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے بے خوف کر دیتا ہو، اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اسلام کی دولت قبول کر لی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اپنے جذبات کی حکومت کو اپنے وجود پر مسلط کر دیا ہے، ہم نے اپنے نفس کی حکومت کو اپنے وجود پر مسلط کر دیا ہے، خدا کی قسم اللہ کی حکومت کو اپنے وجود پر مسلم کر دو اور عہد کرو، ہم چلیں گے مولا کے فرمان کے مطابق، ہم کھائیں گے مولا کے فرمان کے مطابق، ہم جیئیں گے اللہ کے فرمان کے مطابق، ہمیں موت بھی آئے تو اللہ کی اطاعت کے اندر۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ نے اس کی بات مانی ہے جس کی قبضے میں ساری کائنات ہے، جو غالب بھی ہے، جو پالنہار حقیقی بھی ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ کرم فرماتا ہے، ہم اس کے ارشاد کے خلاف چلتے ہیں پھر بھی وہ کرم فرماتا ہے، کبھی راتیں دے کر کرم فرما رہا ہے، کبھی دن دے کر کرم فرما رہا ہے، کبھی روزے فرض کر کے کرم فرما رہا ہے، کبھی اپنے گھر بلا کر کرم فرما رہا ہے۔ آؤ میرے محبوب کے دیوانوں، میں تو تمہیں بخش دینا چاہتا ہوں، تم گناہ کیے ہو، اپنے گناہوں کی بجائے میری رحمت پر نظر کرو، آ جاؤ گے میری طرف، اور آ جاؤ گے تو تمہیں محروم نہیں رکھا جائے گا، تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا، تمہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا، تم توبہ کر لو گے تو گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تم کسی اور کی امت نہیں ہو، تم تو میرے محبوب کی امت ہو، اور جب محبوب کی امت ہو تو محبوب کے صدقے میں مجھے تم سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، میں جب اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملنے والے انعام کی طرف توجہ کرتا ہوں تو آپ دنگ رہتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا وہ شب برات جس کے بارے میں مکینے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر رب قدیر نزول فرماتا ہے، اللہ اللہ، رب قدیر نزول فرما کر اپنے بندوں سے خود خطاب فرما رہا ہے، کن بندوں سے؟ گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے، فرما بردار بندے کم نظر آئیں گے۔ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں، دنیا کا آج کا کتنا بھی بڑا عابد کیوں نہ ہو، اگر اپنے بارے میں سوچیں تو کوئی اپنے آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں رب قدیر کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر رب نزول فرماتا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ اس کی کرم نوازیاں دیکھیے، وہ خود اپنے گنہگار بندوں کو پکار رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا رحیم ہے وہ پالنہار حقیقی، کس حد تک اپنے بندوں سے اسے پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، اور کیوں ہے جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اس کی وجہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بندے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے پہلے بھی جو دوسرے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے امتی بھی تو اللہ کے بندے تھے، لیکن یہ تمام ان کے لیے کیوں نہیں، یہ تمام خود میرے آقا کے امتی کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی تڑپ اپنے امتیوں کے لیے رب نے دیکھی ہے، سرکار کی بے قراری اپنی امت کے لیے رب نے دیکھی ہے کہ یہ میرا محبوب امتیوں کے لیے اتنا بے قرار ہے کہ کہیں بھی جاتا ہے تو امت کو نہیں بھولتے، کوئی لمحہ امت کی یاد سے غفلت نظر نہیں آتی، جہاں کوئی موقع رحمت کا دیکھا فوراً امت یاد آ گئی،
بلکہ جہاں تک قرآن کہتا ہے کہ رسول اعظم کا یہ قول اللہ اکبر فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میرا اتباع کریں جو میری پیروی کریں میرے معبود وہ میرے ہیں، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے تو سرکار یہ نہیں فرماتے ان کو ہلاک کر دینا، بلکہ عرض کرتے ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. مجھے بتاؤ کتنا پیار ہے. آج ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کوستے نظر آئیں گے، دھکے مار کے نکالتے نظر آئیں گے، لیکن دامن مصطفیٰ کی وسعت اور سرکار کی رحمت پر قربان جائیے کہ اتنا پیار فرماتے مانو تو ان کے، نہ مانو تب بھی تمہاری بخشش کی فکر میرے مصطفیٰ کو نظر آتی ہے. کتنی مہربانی. تو شب برات اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے. کن لوگوں کو نہیں بخشتا اس کی تفصیل ہے، اور وہ انشاءاللہ YMCA میں آپ کو کوشش کریں گے وہاں بتانے کی. آپ تو صرف بخشش کی بات کی جائے، اس موقع پر میں آپ کو قلم کی تخلیق کا واقعہ یاد دلاؤں اور شان کریمی رب کی رحمت کے حوالے سے آپ کو رب کی رحمت کی امید بندھاؤں. جب رب قدیر نے قلم پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا احوال امتی آدم، آدم علیہ الصلات والسلام کے امتیوں کے احوال کو لکھ. قلم نے لکھ لیا، پھر قلم رکا، رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. قلم عرض کرتا ہے مولا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا حضرت شیخ کی امتیوں کے احوال لکھ. لکھا، پھر قلم رکا، رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ حضرت ابراہیم کے امتیوں کے احوال لکھ. پھر لکھا، پھر رکا، پھر رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. عرض کرتا ہے کیا لکھوں؟ حضرت اسحاق کے امتیوں کے احوال، حضرت اسماعیل کے امتیوں کے احوال. قلم رکتا گیا، رب کی طرف سے ندا آتی رہی، قلم لکھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی باری آئی. رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. عرض کرتا ہے کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ. قلم نے لکھ دیا، قلم پھر رکا. اب بات کس باری کس کی ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. قلم عرض کرتا ہے مولا کیا لکھوں؟ اللہ اکبر. رب قدیر نے فرمایا امت مذنبہ ورب الغفور، میرے محبوب کی امت گناہ کرنے والی ہے اور میں ان کو بخشنے والا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ادھر امت مصطفیٰ گناہ کرنے کے بعد نافو ہو جائے، مولا فرماتا ہے وہ توبہ کر لے میں ان کو بخش دوں گا، وہ توبہ کر لے میں ان کو گناہوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ نازل ہو جائے میں ان کی لغزشوں کو معاف کر دوں گا. اے شب برات کے شب برات سے استفادہ کرنے کی تمنا رکھنے والے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معبود برحق کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. جب وہ پکار رہا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہو، اس کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اپنے ناکردہ گناہوں سے شرمندگی اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ کو منانے کی کوشش کرو. ادھر توبہ کر لو گے ادھر مولا گناہوں کو معاف فرما دے گا. قرآن مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کی ایک نہیں بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں توبہ کی قبولیت کے حوالے سے ملتا ہے. ایک بندہ گنہگار ہے لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. آپ جانتے ہو لیکن پروردگار ان بندوں کو اپنی عذاب سے بچا لیتا ہے جو بندے گناہ تو کر چکے تھے لیکن گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر لیتے ہیں اپنے معبود کی بارگاہ میں عمل صالح کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پروردگار پھر ان کو ایسا نوازتا ہے کہ معمولی نعمتوں سے نہیں اپنی بارگاہ کا راستہ بتا دیتا ہے، اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اے دیوانگانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تحفے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایک عظیم پیغام لے کر ہمارے لیے آتا ہے۔ اس عظیم پیغام کو ہمیں لگتا ہے کہنا ہے، ہمارا رجسٹر جو ہے وہ اس سال بند ہونے والا ہے، 15 شب سے پہلے پہلے ہمارا نام اعمال اس سال کا کمپلیٹ ہوگا۔ آنے والے سال کے سلسلے میں ہمارا نیا دفتر شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جو بندہ مومن 15 شعبان کا روزہ رکھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جہنم سے آزاد کا پرواز آدی کا پروانہ میسر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 15 شعبان کا روزہ رکھو، 14 شعبان کا روزہ رکھو، فضائل بے شمار سب برات کے ہیں، آپ ان ساری سب برات کی فضائل کرو، سب برات کے فضائل کو سننے کے بعد اس سے استفادے کی کوشش کرو۔ لیکن میں تو ایک ہی بات عرض کروں گا کہ آپ کو سارے فائدے اس وقت میسر ہوں گے جب سچے دل سے اپنے معبود کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے۔ اس لیے کہ توبہ کر لو گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ میں ایک آخری بات عرض کر دوں، دیکھیے امت آج پریشان ہے، مسلمان پوری دنیا میں تکالیف کے شکار نظر آتے ہیں، اور جب تکلیفیں آتی ہیں تو مسلمان اپنے مولا کی طرف خود بخود بڑھنے لگ جاتا ہے، ہاتھ بھی اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسم بھی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، زبان بھی اللہ کے ذکر کی طرف کھلتی نظر آتی ہے۔ بڑی عجیب پوزیشن ہے انسان کا جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کی طرف، اور میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ اللہ کیسی عظیم ذات ہے کہ ایک دولت مند ہے تو بھی وہاں ہاتھ پھیلا رہا ہے، غریب ہے تو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، بادشاہ ہے تو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایک مزدور ہے تو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، پر بڑا ہے مملکت ہے تو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، ارے خود نبی بھی ہے تو ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ پتا یہ چلا اتنا عظیم در ہے کہ سب غریب مانتے نظر آتے ہیں، اور اس کا در ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو نہیں دیا جائے گا دولت مند کو دیا جائے گا، بلکہ جو مانتا ہے اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اس کے سوال کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کی پکار کو نبھدائے کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب سب بندوں کے رزق کا ذمہ اسی کے قبضے قدرت کے اندر ہے تو وہ اپنے بندوں کو کیسے محروم کرے گا، وہ اپنے بندوں کو خود بلا رہا ہے، اور کہاں بلا رہا ہے، کس طرح بلا رہا ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ رب کہاں بلاتا ہے تو قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ تم جنت کی طرف آ جاؤ، تم توبہ کرو گے، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے معبود کے فرمودات کے عامل بن جاؤ گے، مولا تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یاد رکھیں، نبی جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یقیناً اپنے معبود کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں، لیکن آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی نے کبھی بھی تنہا اپنے لیے دعا نہیں کی، جب بھی دعا کے سیرے استعمال ہوئے ہیں تو ربنا کا سیرے استعمال کیا ہے، گویا اپنے لیے نہیں اپنی لب مبارک سے جب دعا کی ہے تو سارے بندوں کے لیے دعا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ صرف اپنے لیے نہ مانگو، سارے بندوں کے لیے مانگا کرو۔ اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑا عجیب معاملہ ہے، قرآن میں ربنا کے ذریعے جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، ان دعاؤں میں موجود الفاظ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کی بڑی عجیب کیفیت ہوگی، ترجمے کو پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جلیل القدر نبی بھی اپنے معبود کی بارگاہ میں کس طریقے سے اس دن کے ساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تاکہ امت کو بھی پیغام مل جائے، امت کو بھی درد مل جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حالات جب پریشان کن ہوتے ہیں تو بندہ معبود کی طرف بڑھتا ہے، اور ادھر معبود کی طرف بڑھا، ادھر گناہوں سے توبہ کر لیا، ادھر اپنے گناہوں کو اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو اسے صاف کروا لیا، تو جانتے ہو پروردگار پھر اس گناہ کرنے والے، اس توبہ کرنے والے بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ آپ دیکھو قرآن نے فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اے مومنوں تمہیں پروردگار کامیابی سے ہم کنار فرما دے۔ مولا توبہ کرنے سے بھی کامیابی ملتی، ہم تو گنہگار سیاقات پر خطاوار، جب ہم نازل ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کریں تو معاف کرنا ہی تو کافی تھا، یہ کامیابی کا مزدہ کیوں؟ تو ندا آئے گی، میرے بندے آخر تو پلٹ کر میری ہی طرف تو آیا، اور جب تو بندہ ہو کر اپنی ندامت کا اظہار کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، مجھے اپنا معبود مان رہا ہے، مجھے اپنا پالنہار حقیقی مان رہا ہے اور مجھے مالک مان رہا ہے، تو بندے اب کامیابی تجھے نہ دوں تو کس کو دوں؟ تو اپنے حالت کو بدل، اپنی حالت کو بدل دے، میں تیری حالت کو بدل دوں گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. ہم توبہ کر کے جب اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں اور معبود کی اطاعت کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ عطا فرما دیتا ہے. یہ شب برات در حقیقت کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ عطا کرنے کی شب ہے. اللہ کی طرف سے عزت و سربلندی کے حضور کی شب ہے. اللہ کو راضی کرنے کی شب ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر احساس ندامت کے اظہار کی شب ہے. اور خود کی بھر کر کے اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر اظہار ندامت کرو، احساس ندامت کے پیکر بن جاؤ. وہ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرمائے گا، توبہ قبول بھی فرمائے گا اور کامیابی سے امکنار بھی فرما دے گا. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.